کربلا 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 کربلا
کہ ادیان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسلام ہی کو لے لیں, مختلف دیگر ادیان سے نزدیک ہوا, اسلام نے ان ادیان پر اپنا اثر چھوڑا, ان ادیان نے بھی اسلام پر اپنا اثر چھوڑا. اسلام مختلف تہذیبوں میں اور مختلف ثقافتوں میں گیا, ان تہذیبوں پر اثر انداز ہوا, ان تہذیبوں کی کایا پلٹی, وہ تہذیبیں بھی اسلام پر اثر انداز ہوئی ہیں. جس طرح انہوں نے اسلام سے اثر لیا, اسی طرح اسلام نے بھی ان سے اثر لیا. اس نقطے کو سمجھانے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو باور ہو جائے ہوتا کیا ہے. پانی, شہری سپلائی کا پانی کا جو نظام ہے, یہاں بھی ہے, ہر جگہ ہے, نلکوں کے ذریعے, پائپوں کے ذریعے آپ کے گھر تک پانی پہنچایا گیا ہے آپ کی ضروریات زندگی کے لیے. آپ اسی سے نہاتے ہیں, آپ اسی سے دھوتے ہیں, آپ اسی سے غسل کرتے ہیں, آپ اسی سے وضو کرتے ہیں, اسی سے برتن دھوتے ہیں, اسی سے لباس پاک کرتے ہیں. پانی پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے, حیات ساری پانی کے اوپر ہے. یہی پانی جو پاک و صاف ہمارے گھر میں آتا ہے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے, اور پانی کا اثر یہ ہے کہ ہم بھی پاک و پاکیزہ رہتے ہیں. اگر ابھی دھلے ہوئے چہرے میرے سامنے ہیں اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے یہاں پر, تو یہ سب پانی کے طفیل ہے. اگر پانی نہ ہوتا, نہ چہرے دھلے ہوئے ہوتے, نہ لباس دھلے ہوئے ہوتے, آلودہ ہوتے. پانی ہماری زندگی پر بڑا اثر انداز ہے. لیکن یوں نہیں کہ انسان جواب میں پانی پر اثر انداز نہ ہو, انسان بھی پانی پر اثر انداز ہے. اگر دیکھنا ہے کہ انسان نے پانی کو کیا دیا اور پانی نے انسان کو کیا دیا, پانی نے انسان کو طہارت دی, پانی نے انسان کو نظافت دی, پانی نے انسان کو پاکیزگی دی. لیکن جتنی انسانی غلاظت و نجاست تھی وہ ساری انسان نے پانی کو دے دی, پانی کو منتقل کر دی. لہذا آپ کے گھر آتا ہوا پانی کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کے گھر سے جاتا ہوا پانی کچھ اور ہوتا ہے. غور کریں, کبھی سادہ سی چیز ہے, روزمرہ آپ نے گھر کے سامنے, ایک عام سی مثال ہے. جب آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے, جب جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. ہے تو وہی پانی, لیکن کیا فرق پڑا کہ ابھی جاتے ہوئے میں حاضر نہیں اس کو نگاہ کروں, جاتے ہوئے حاضر نہیں کہ میں اسے سونگوں, جاتے ہوئے حاضر نہیں کہ میں اسے دیکھوں, میں اسے مس کروں. کیا ہوا اس پانی کے ساتھ؟ اس پانی میں انسانی زندگی کے آثار مل گئے ہیں. میرے گھر کے آثار مل گئے, آپ کے گھر کے آثار اس کے اندر شامل ہو گئے. دین بھی اسی طرح سے ہے. اتفاقاً قرآن نے دین کی مثال پانی کی دی ہے. جہاں بھی دین کا تذکرہ آیا, ہدایت کا تذکرہ آیا, قرآن نے اس کو پانی کی مثال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ ہر چیز کی حیات پانی کے طفیل ہے. پانی ایک تو یہی ہے جو بہتا ہوا ہمارے گھروں میں آتا ہے, جو آسمان سے برستا ہے, جو دریاؤں میں, نہروں میں, ڈیموں میں, سمندروں میں ہوتا ہے. یہ ظاہری پانی ہے. حقیقی پانی وہ ہے جو ہدایت کا پانی ہے, جو نور کا پانی ہے, جو اللہ کی طرف سے ہے. ظاہری پانی انسان کے لباس و جسم کی تطہیر کرتا ہے, حقیقی پانی انسان کے نفس و روح کی تطہیر کرتا ہے. اس کو بھی قرآن نے پانی کہا ہے. انزلنا من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ پانی وادیوں میں, ندیوں میں, نالیوں میں اتنی مقدار میں بہ نکلا جتنی ان کے اندر گنجائش ہے. جتنی پانی کی ندی میں گنجائش ہوتی ہے اتنا ہی پانی اس میں بہ نکلتا ہے. قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ حق و باطل سمجھانا چاہتا ہے. قرآن خدائی تقسیم سمجھانا چاہتا ہے. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے لب پہ شکوا ہے کہ اسے زیادہ مل گیا, مجھے کم مل گیا, وہ اس کی زندگی اس طرح سے ہے, میری زندگی اس طرح سے کیوں ہے, وہ کھا پی رہا ہے, میں محروم کیوں ہوں, تو قرآن نے کیا فرمایا کہ یوں نہیں کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. اگر تقسیم خدا و تقدیر خدا و قضاء خدا کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے ارد گرد ماحول پر غور کرو. دیکھو خدا نے اگر ایک نالی میں پانی زیادہ جا رہا ہے، اگر ایک نہر میں پانی زیادہ جا رہا ہے، اگر ایک دریا میں پانی زیادہ جا رہا ہے تو اس کی معنی یہ نہیں کہ خدا نے وہاں بارش زیادہ برسائی ہے، بلکہ خدا نے یکساں بارش برسائی ہے. اس کی گنجائش زیادہ تھی دوسری ندی نالیوں سے، اس لیے اللہ کا برسایا ہوا پانی اس نے قبول زیادہ کیا ہے، نہ کہ خدا نے اس کے اوپر بارش زیادہ برسائی ہے. جتنی بارش ندی پہ ہوئی ہے اتنی بارش نالی پہ ہوئی ہے، لیکن نالی کی اتنی گنجائش نہیں ہے. لہذا قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ ہم ہدایت کا ایک قانون رکھتے ہیں. وہ کون سا ہدایت ہے؟ وہ ہدایت کا قانون یہ ہے کہ من یرید اللہ، کہ خدا اگر ارادہ کرے کسی کو ہدایت کرنے کا، کسی کی ہدایت کا ارادہ کرے اللہ تعالی، ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ پہلے خدا اس کے سینے کو کھولتا ہے، پہلے اس کی گنجائش کو بڑھاتا ہے، پہلے اس کی قابلیت کو بڑھاتا ہے. چونکہ خدا کے ہاں تو بخل نہیں ہے، خدا کے ہاں کنجوسی نہیں ہے، خدا تو فیاض ہے، خدا تو جواد ہے، اس کی جود و سخا ہے، ہر چیز پہ اس کی رحمت برس رہی ہے. دعائے کمیل میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک اللتی واسعت کل شیء. خدا تو وہ خدا ہے کہ جس نے اپنی رحمت مخصوص ان کے لیے نہیں قرار دی جو اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کی رحمت ان کے لیے بھی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ سب کے لیے اپنی رحمت برسا رہا ہے. لیکن رحمتیں لینے والوں میں فرق ہے، بعضوں نے رحمتیں زیادہ لی، بعضوں نے رحمتیں اتنی نہیں لی. دین بھی مثال قرآن نے پانی کے ساتھ ذکر کی، دین بھی ایک پانی ہے، انسانی تطہیر کے لیے آیا ہے، انسان کے حیات کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے. تو جس طرح یہ بیٹا ہوا پانی، سیال پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہمیں تطہیر کر کے جب نکلتا ہے تو آلودہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دین بھی جب معاشروں میں آتا ہے، جب گھروں میں آتا ہے، جب ذہنوں میں آتا ہے، جب کھوپڑیوں میں آتا ہے، جب انسان کے دلوں میں آتا ہے اور وہاں سے آگے منتقل ہوتا ہے، تو انسان کبھی خالص اور پاک دین منتقل نہیں کرتا، بلکہ اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر دیتا ہے، اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر دیتا ہے. آج اگر بعض دین قابل برداشت نہیں ہے، دین کے نام پر ایسے اعمال ہیں جو قابل برداشت نہیں ہے، تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے کہ خدا نے دین میں یہ کچھ شامل کیا تھا، بلکہ یہ انسان نے دین کو دیے اپنے آثار. خدا نے دین بھیجا انسان کی تطہیر کے لیے، اور انسان نے دین میں اپنی آلودگیاں شامل کر لی، کچھ آبائی چیزیں شامل کر لی، کچھ علاقائی چیزیں شامل کر لی، کچھ اپنے ذہنوں کے خیالات و تصورات شامل کر لیے، کچھ جو کچھ انسان نے سوچا وہ بھی دین بنا کر پیش کیا. ظاہر ہے کہ اگر ہر انسان اپنے ذہن سے جو سوچتا ہے اسے دین بنا کر پیش کرے، تو آپ خود سوچ لیں کہ دین کا حشر کیا ہوگا. ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل ہوا ہے، جیسے ہو رہا ہے. اس دین کو واقعی کوئی پسند نہیں کر سکتا، اس دین کو کوئی اپنا نہیں سکتا، چونکہ یہ دین اپنانے کے قابل نہیں ہے. اس کے اندر انسانی بہت ساری چیزیں مخلوط ہو کر رہ گئی. کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ پانی کے لیے جن علاقوں میں کمی ہے وہاں پر پانی کے لیے ایک نظام مقرر ہے، مختصر وقت کے لیے پانی آتا ہے، لوگ سٹور کر لیتے ہیں، پھر یہی پانی ان کے گھروں سے نکل کر چلا جاتا ہے. بعض شہر ہیں معروف مغربی شہر، آپ جانتے ہیں لندن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کا سارا پانی جو گھروں میں آتا ہے وہی بہ کے جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ صاف کر کے دوبارہ گھروں میں بھیج دیتے ہیں، وہاں اس کو ریفائن کرتے ہیں. لگا ہوا کارخانہ نیچے یا ایسا مشینری لگی ہوئی ہے کہ جو اس پانی سے غلاظت کو دور کر کے دوبارہ پانی صاف کر کے پھر اس کو لوٹا کر شہر میں بھیج دیتے ہیں. وہی پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی سے وضو کرتے ہیں، اسی سے نہاتے ہیں، اسی سے دھوتے ہیں، اسی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. جب یہ دوبارہ پاک ہو کر لوٹ کر آتا ہے، اب دیکھیں پانی میں اگر کہا جائے کہ یہ وہی پانی ہے جو میرے گھر سے جا رہا تھا، انسان کو یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ تو میں نے بہت آلودہ کر کے بھیجا تھا. لیکن اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا اور اس نے پانی کی تطہیر کر دی، پانی کو پاک کر دیا، پانی کو صاف کر دیا. اسی طرح دین بھی ہے. دین جب انسانی معاشروں میں آتا ہے، دین جب انسانی طبقات میں آتا ہے، انسان بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیتا ہے.
کیا کیا جائے؟ دین کو اگر انسان آلودہ کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟
دین کے آلودہ کرنے والے بہت سارے طبقات ہیں. ظاہر ہے جن لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دین آلودہ نہیں کرتے.
بعض ہے نا جو دین سے کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے, کہتے ہیں کسی گاؤں میں مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا, آج کل تو کوشش کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے تالا لگا رہے تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو, لیکن اس زمانے میں اتنا شعور نہیں تھا لوگوں میں, کبھی کبھی تالا کھول دیتے تھے یا سرے سے لگاتے ہی نہیں تھے. ایک گدھا گھومتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہو گیا. مولانا مسجد میں تھے, انہیں گدھا دیکھ کر بڑا افسوس ہوا, غصہ بھی آیا, اور انہوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں شخص کا ہے. اس مالک کو بلایا انہوں نے اور اسے خوب ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی کہ گدھے ایسے تو نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ مسجد میں آ گھسے ہیں. تو اس شخص نے مولانا سے کہا کہ مولانا معاف کرنا, یہ بے زبان ہے, گدھا ہے, نافہم ہے, بے شعور ہے, یہ گھسایا, آپ اس کو اتنا مائنڈ نہ کریں, آپ مجھے پوچھیں کہ میں بھی کبھی آیا ہوں آپ کی مسجد میں. کوئی گدھا ہے, بے شعور, گھسایا آپ کی مسجد میں, آپ مجھ سے پوچھیں میں بھی کبھی آیا آپ کی مسجد میں. خوب نہیں آتا انسان. جو لا تعلق ہوتے ہیں دین سے وہ دین کے اندر کوئی چیز ڈال نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کے دین چھوڑ کر بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہے متاثر وہ کرتا ہے, جس کے گھر پانی نہیں آتا وہ پانی گندا بھی نہیں کرتا, جن کے گھر میں پانی آتا ہے وہ پانی وہی گندا کرتے ہیں نا. اب اگر کسی گھر میں پانی نہ آتا ہو, ہمارے گھر میں آتا ہو اور میں روزانہ اس کو پوچھوں کہ یہ پانی کے ساتھ تم نے کیا کیا, وہ پانی کے ساتھ ہم نے کچھ کیا. لہذا جن لوگوں کا دین سے تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے دین انہی سے متاثر ہوتا ہے. جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ دین کو متاثر بھی نہیں, محروم ہے دین سے, نعمت دین سے محروم ہے. لیکن جو متاثر کرتے ہیں دین کو کسی بھی مقصد کے لیے لے لیا, کسی بھی غرض کے لیے لے لیا, اور جو کچھ اپنی طرف سے دین کے اندر ڈال دیا, دین کو آلودہ کر دیا, اس کو کیا کریں اب اس دین کو جو آلودہ ہو گیا؟ بعض یہ سوچتے ہیں یہ دین آلودہ ہو گیا نیا دین بنانا چاہیے, یہ خراب ہو گیا پرانا ہو گیا. ابھی بھی بات سوچتے ہیں ایسے جو چند کلاسیں پڑھ جاتے ہیں, دو لفظ پڑھ جاتے ہیں پھر فوراً دین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین بہت پرانا ہو گیا ہے, 1400 سال ہو گئے ہیں, صدیاں گزر گئی ہیں, زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے, انسان ایٹم تک جا پہنچا, ایٹم کے اندر جا اترا ہے, ادھر سے کہکشانوں میں چلا گیا ہے, اور ہم ابھی تک 1400 سالہ پرانا دین پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی سی شرم سی محسوس ہوتی ہے ان کو, ندامت سی محسوس ہوتی ہے ان کو. لہذا کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا حلیہ اپنا بنائیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا پرانے دین سے کوئی تعلق ہے. لہذا بعض ہمدردی بھی کرتے ہیں کہ نیا دین بنانا چاہیے, لگے ہوئے ہیں ابھی نئے دین بنانے میں لگے ہوئے ہیں, کہا کہ نیا دین بنانا چاہیے جو آج کے عصری تقاضوں کو پورا کرتا ہو, عصری تقاضے اس سے پورے ہوتے ہوں, چونکہ دین بہت جلد پرانا ہو جاتا ہے, کہا عصری تقاضے پورے ہوتے ہوں, جو بے حجابی کی بھی اجازت دیتا ہو, جو فساد و فاشا کی بھی اجازت دیتا ہو, اتنا کھلا ڈھلا دین بناؤ جس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جائیں. خوب ایسا دین بنانا چاہیے نئے زمانے کے مطابق ہو. پرانے دین میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. جس نے محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کیا ہوا ہے, جو لڑکی کو لڑکے سے اور لڑکے کو لڑکی سے ملنے نہیں دیتے, خوب ایسا دین نہ بناؤ, بلکہ ایسا دین ہو جو سب کو کہے بہن بھائی ہو تم, سب کو رشتہ اخوت میں منسلک کر دے. رشتہ اخوت بھائی بھائی میں ہوتا ہے, نہ کہ بہن بھائی میں ہوتا ہے. بھائی آپ مومنین آپس میں بھائی بھائی بنے, نہ کہ بھائی مومنات سے جا کر بھائی بننے کی کوشش کریں, نہ مومنات کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے, مومنین کے بھائی بنو پہلے تم. خوب ایسا کھلا ڈولا دین بناؤ جس کے اندر سب کچھ ہو. نہ اگر دین کے اندر کچھ چیزیں داخل ہو جائیں انسان کی طرف سے, انسانی کلچر کی طرف سے, انسانی ثقافت کی طرف سے. ایک کراچی میں چند سال پہلے یا 2 سال پہلے عشرہ محرم اسی طرح سے آپ جیسے مومنین کرام و عزاداروں کی خدمت میں ایک موضوع عرض ہوا تھا, آبائی دین اور الہی دین. ایک تضاد میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, دو دینوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک آبائی دین اور ایک الہی دین. اور آبائی دین اور الہی دین میں بہت ساری مشترکات کم ہیں, اتنی مشترکات نہیں ہیں, لیکن ہم نے رائے حل نکالا ہوا ہے کہ زندگی آبائی دین کے تحت بسر کرو, تائید الہی دین سے لے لو اس کی. الہی دین کی حیثیت مفتی والی ہے اور آبائی دین کی حیثیت دستور والی ہے, کہ زندگی آبائی دین کے تحت گزارو، فتوا جا کر الہی دین سے لے لو کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے آبائی دین کے تحت، ٹھیک کیا یا نہیں کیا، وہ بھی پھر بامر مجبوری یا جس طرح سے بھی ہیں، ایسے ہیں جو فتوا، آپ جو بھی کام کریں بلاخر اس کے صحیح ہونے کا فتوا دے دیتے ہیں، آپ حرام کھائیں تو بھی فتوا اس کی حلیت کا موجود ہے، حلال کھائیں تو بھی اس کا فتوا موجود ہے، تائید لے لیتے ہیں بلاخر کسی نہ کسی طرح سے تائید لے لیتے ہیں، نیا دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی دین جس کو آپ پرانا دین کہتے ہیں کہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، پرانی کون سی چیز ہوتی ہے، پرانی وہ چیز ہوتی ہے جس پر زمانے کا اثر ہو، پرانی کون سی چیز ہوتی ہے جس پر زمانے کا اثر ہو، زمانہ چیزوں کو پرانا کر دیتا ہے، لیکن وہ جو زمانے کی ذات سے باہر ہو، جو زمانے سے ماورا ہو، جو زمانے کی دسترس سے باہر ہو، زمانہ اسے کبھی پرانا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا زمانہ اس کو پرانا، کہیں بھی پرانا نہیں کر سکتا، خدا بہت قدیم ذات ہے لیکن خدا پرانا نہیں ہے، خدا پرانا نہیں ہے، انبیاء بہت پہلے کے زمانوں میں رہتے تھے لیکن انبیاء پرانے نہیں ہیں، ائمہ 1400 سال پہلے زندگی بسر کرتے تھے لیکن پرانے نہیں ہیں، کیوں؟ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو زمانے کی ذات سے باہر ہیں، جو زمانے کی دسترس سے باہر ہیں، زمانہ انہیں کبھی کہنا نہیں کر سکتا، علی اس وقت بھی پرانے نہیں تھے، علی آج بھی پرانے نہیں ہے، میں تو کہوں گا علی تو بہت دور کی بات ہے، کلام علی اٹھا کر دیکھ لو، نہ اس وقت پرانا تھا نہ آج پرانا ہے، بعض لوگ ہیں کہتے ہیں یہ خطبے بڑے پرانے ہیں 1400 سال پہلے کے ہیں، میں تو جب پڑھتا ہوں خدا شاہد ہے، ایک طالب علم کے طور پر، ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، ایک طالب علم کے طور پر جب نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے تو نہیں لگتا یہ 1400 سال پہلے کے ہیں، خدا شاہد ہے اس ممبر مقدس میں بیٹھا ہوا ہوں، اس مکان مقدس میں بیٹھا ہوا ہوں، اس مجلس مقدس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جب نہج البلاغہ کے خطبے پڑھتا ہوں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے 14 گھنٹے پہلے یہ خطبہ دیا ہو، نہ 1400 سال پہلے کسی نے دیا ہو، آج کا زمانہ بیان کر رہا ہو، آج کے مسائل بیان کر، ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، کھول کے تو دیکھیں، دین کبھی پرانا نہیں ہوتا۔